اللہ اولہ و آخرہ، 20واں رکوع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ انعام کا، یہ آخری رکوع بھی ہے، اور آیت نمبر ہے 155. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم آ رہا ہے اتباع قرآن کا. فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے بہت برکت والی. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، بس پیروی کرو اسی کی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آگے قرآن کو نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے. اَن تَقُولُوا اِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ، اس لیے کہ کبھی تم کہو کہ یقیناً اتاری گئی کتاب. اللہ طائفتین من قبلنا، دو گروہوں پر ہم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ پر. وَإِن كُنَّا عَن دَرَسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تھے ان کے پڑھنے سے بے خبر. یعنی یہ کتابیں تو پہلی قوموں پر نازل ہوئیں اور ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ اللہ کی کتاب نے کیا کہا ہے. اس لیے یہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی. فرمایا کہ او تقولو، یا کہیں تم یہ کہنے لگو، لو انا انزلہ علینا الکتاب، کہ اگر اتاری جاتی ہم پر کتاب، لکن اہدا منہم، تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان کے مقابلے میں. وقد جاءکم بینۃٌ من ربکم، اور فرمایا کہ یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وہدًا ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، بس کون زیادہ بڑھ کر ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. وصدف عنہا، اور وہ کتراتا رہا، دور ہوتا رہا ان سے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، اور ہم ان قریب سزا دیں گے انہیں جو کتراتے تھے، روگردانی کرتے تھے ہماری آیات سے. سوء العذاب، بہت ہی برا عذاب. بما کانوا یصدفون، بسبب ان کے اس کتاب سے دور ہونے کے. کیا قیامت کو دیکھ کر ہی ایمان لاؤ گے؟ یہ مضمون آ رہا ہے. گویا تمہارے پاس سارے دلائل آ چکے، قرآن آ چکا، رسول آ چکے، اب کس چیز کے منتظر؟ فرمایا هل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ الا ان تاتیہم الملائکہ، کہ اب آ جائے ان کے پاس فرشتے. او یاتی ربک، یا آ جائے آپ کا رب. او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے آپ کی رب کی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. کیا اس کے بعد ایمان لاؤ گے؟ اس کے بعد توبہ کرو گے، پھر اپنی اصلاح کرو گے؟ کیا اس کے ہی منتظر ہو کہ قیامت ہی آ جائے؟ تو فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جس دن آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی نشانیوں میں سے. لا ينفع نفسا ایمانها، تو نہیں فائدہ دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا. لم تکن آمنت من قبل، اور جو نہیں لایا تھا اس سے پہلے ایمان. او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور نہ کمائی کی تھی اس نے اپنے ایمان میں نیکی کی. یعنی جو پہلے سے مومن ہیں، نیکیاں کرتے آ رہے ہیں، وہ قیامت کی نشانی دیکھ لیں تو ٹھیک ہے، ان کا جو ہے پہلے سے ایمان جو ہے وہ کام دے گا. لیکن جو قیامت کی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لائے، تو اب یہ ایمان قابل قبول نہیں. جب مغرب سے سورج طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب چاہے کتنا بھی گڑگڑاتے رہو، توبہ کرتے رہو، اب توبہ قبول نہیں. یہ تو پہلے پہلے کا موقع ہے. اور بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری، دنیا کی قیامت دور سے ہی، دنیا سے قیامت دور نہیں. ٹھیک ہے، قیامت جب آئے گی آئے گی، لیکن میری آپ کی قیامت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. یعنی موت جو ہمارے سروں پر سوار ہے، تو پتہ نہیں کتنی مہلت ہمیں ملتی. تو اس لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے جو ہے وہ توبہ میں اور اپنی اصلاح میں. اس طرح فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، انتظرو انا منتظرون، کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اسی طرح دین کے حصے بکھرے کرنے والوں کا برا انجام بیان ہو رہا ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے فرقے فرقے کر دیا اپنا دین، اور خود بھی ہو گئے مختلف گروہ میں. کسی نے صرف نماز لے لی، کسی نے صرف کلمے کی دعوت لے لی، کسی نے صرف خدمت خلق لے لیا. تو یہ کیا ہے بھائی؟ دین تو ایک پورا معاملہ ہے. اس میں ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے. تو بس ایک ایک گوشہ لے لیا اور بس اپنے اپنی چیزوں میں مگن ہے, اور پھر دوسروں کو جو ہے کافر کہا جا رہا ہے اور فرقے بندی ہو رہی ہے. گروہ اور فرقوں میں یہی فرق ہے کہ فرقہ اس گروہ کو کہتے ہیں جو کہے کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں, یہ فرقہ بازی ہوتی ہے. ورنہ جماعتیں بہت ہو سکتی ہیں ایک کام کے لیے, بھائی نیکی کا کام ہے آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے جو. لیکن فرقہ بازی پسندیدہ نہیں ہے, فرقے میں دوسروں کی مخالفت اور ان پہ کفر کے دعوے ہوتے ہیں اور خود اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح سمجھا جا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا لستا منہم فی شیء, نہیں آپ کو ان سے کچھ بھی سروکار, انما امرهم الی اللہ, بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ذمے, ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر وہ خود انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے. آگے دستور خداوندی بیان ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. من جاء بالحسنہ, جو کوئی لائے گا ایک نیکی, فلہ عشر امثالہا, تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا. ومن جاء بسیئہ, اور جو کوئی لائے گا ایک برائی, فلا یجزا الا مثلہا, اسے نہیں سزا دی جائے گی مگر اس ایک کے ہی مطابق. تو فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس پر ایک نیکی مل جاتی, اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیتے. تو صرف نیکی کے ارادے پر ایک نیکی اور نیک عمل کر لیا تو 10 نیکیاں. اسی طرح آپ نے فرمایا جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا گناہ نہ لکھو ابھی, تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا, لیکن اگر وہ گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے, 10 گناہ نہیں لکھے جاتے. اور اگر وہ ارادہ کر کے گناہ نہ کرے تو پھر ایک نیکی لکھ دی جاتی. یہ بھی اللہ کا کتنا جو ہے زبردست معاملہ ہے کہ آدمی گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر اس ارادے کو ترک کر دیا, گناہ نہیں کیا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرما دیتے ہیں. آگے پھر اس سورت کے اختتام پر 3 اعلانات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے جا رہے ہیں. پہلا اعلان آ رہا ہے, فرمایا قل, اے نبی آپ فرما دیجئے, اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, بے شک مجھے تو ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی, اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے, دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ, یہ بالکل سیدھا دین ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو بالکل یکسو تھے, انہوں نے سب طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کر لیا. وما کان من المشرکین, اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اسی طرح دوسرا اعلان آ رہا ہے, قل ان صلاتی و نسکی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی, و محیایا و مماتی, اور میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے. ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے, کیا ہمارا بھی ایسا ہے نماز اور قربانی کی طرح ہمارا زندہ رہنا اور ہمارا مرنا, کیا یہ سب کچھ اللہ کے لیے؟ تو ہونا ایسے ہی چاہیے کہ آدمی زندہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اور مرے تو اللہ کی رضا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں بھی عطا فرمائے. علامہ اقبال نے نوحا کہا ہے اس کا, وہ کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. جس اللہ سے محبت میں سب ہونے چاہیے تھے, اس سے ایک تعلق ہونا چاہیے تھا, وہ باقی نہیں رہا. باقی یہ بس کرنے کو نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, قربانی بھی ہو جاتی, لیکن وہ سب روحوں سے خالی ہے. اسی طرح تیسرا اور آخری اعلان کرایا جا رہا ہے, قل, اے نبی آپ فرما دیجئے, اغیر اللہ ابغی ربا, کیا میں اللہ کے سوا اور کوئی رب تلاش کروں, وہو رب کل شیء, حالانکہ وہی اللہ ہر چیز کا رب ہے, ولا تکسب کل نفس الا علیہا, اور نہیں گناہ کرتا کوئی شخص مگر اسی پر اس کا وبال ہوتا ہے, ولا تزر وزرا اخرا, اور نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا جو ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ, ثم الی ربکم مرجعکم, پھر اپنے ربی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے, فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں جس میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو. دنیاوی آسائش امتحان کے لیے اس پر اس صورت کا اختتام کیا جا رہا ہے. فرمایا ہو الذی جعلکم خلائف الارض, وہی اللہ جس نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں یا آپ کے اپنا نائب زمین میں, ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اور اس نے بلند کیے تم میں سے بعض کو بعض کے اعتبار بعض سے درجات کے اعتبار سے، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو ذہانت زیادہ دے دی، کسی کو طاقت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دے دی، کسی کو زیادہ حسن و جمال دے دیا، کسی کو جو ہے وہ زیادہ بڑا کنبہ خاندان دے دیا، تو یہ اللہ کی مرضی، اس نے انسانوں کو بعض اعتبارات سے دوسروں پر مقدم رکھا، درجات دیے انہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہیں؟ کچھ بہت پیسے والے ہیں، کچھ کو کم پیسہ ہے، کچھ بہت جو ہے وہ ذہین ہے، کچھ کو کم ذہانت ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی معمولی شکل و صورت کا ہے، تو اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا بھی۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی یہ جو ایمان ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورت ہے سورہ آراف، اور خاص اعتبار سے یہ کہ حجم کے لحاظ سے سب سے بڑی مکی سورت ہے سورہ آراف، سوا پارے پر مبنی، ورنہ پورے قرآن کی سب سے طویل ترین سورت سورہ بقرہ ہے، وہ لیکن مدنی سورت ہے۔ اسی طرح یہ سورہ انعام کا جوڑا ہے، ابھی ہم نے سورہ انعام پڑھی، تو اسی طرح کا آپ کو رخ نظر آئے گا سورہ آراف میں بھی، اور یہاں پر بھی جو ہے ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، تذکیرات ثلاثہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، اللہ کی یاد دہانیوں کا۔ اور اسی طرح جیسے سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا، تو سورہ آراف میں چھ رسولوں کا قصہ آ رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، جن میں سے تین رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور تین رسول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس طرح یہ چھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے انبیاء اور رسول کے انداز میں، یعنی رسول اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور قوم ان سے الجھ رہی ہے اور ان کا انکار کر رہی ہے، تو یہ انبیاء اور رسول کہلاتا ہے انداز۔ ایک انداز ہوتا ہے جس میں انبیاء کی ذاتی ان کی صفات اور محاسن بیان ہوتے ہیں، وہ قصص النبیین کا انداز کہلاتا ہے۔ تو اس انداز میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا یہ سورہ انعام کے اندر۔ اب اس سورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تاریخ انسان کی کے بیان کی سورت ہے، پوری انسانی تاریخ کا بیان اس سورت کے اندر آ گیا ہے۔ پہلی رکو میں جو ہے پوری سورت کا خلاصہ ہے، پھر رکو نمبر دو سے چار سے ازل کا ذکر ہے، ابتدائی دور کا، جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، انسان کا آغاز کیسے ہوا، تو گویا انسانی تاریخ کا ابتدائی دور، اس کا ذکر۔ پھر اسی طرح رکو پانچ سے سات تک ابد کا ذکر آ رہا ہے کہ انسانی تاریخ کا اختتام کیا ہوگا، تو اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے، اہل جہنم کا ذکر آ رہا ہے، اور اسی طرح اصحاب اعراف کا ذکر آ رہا ہے۔ اور پھر رکو نمبر آٹھ سے سولہ تک انسانی تاریخ کا درمیانی حصہ، چھ رسولوں کے ذکر سے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں رکو نمبر سترہ سے اکیس تک تاریخ بنی اسرائیل کے چند اہم واقعات آ رہے ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے دوران جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور پھر آخر کے جو دو تین رکو ہیں، رکو نمبر بائیس سے چوبیس تک، اس میں درس عبرت دیا جا رہا ہے کہ تم ہوش کرو، سابقہ امتوں کے حالات سے سبق لو، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورت سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے رکو میں گویا پوری سورت کا خلاصہ، اور ابتدائی میں توحید کا ذکر آ رہا ہے، اور کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ یہ بامعنی الفاظ ہیں، البتہ ان کے معنی وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، یا پھر ایک رائے کہ رسول کو معلوم ہے، ایک رائے یہ کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، تو یہ اس کے معنی معلوم ہو نہیں سکتے ہمیں۔ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم سب کچھ نہیں جان سکتے، بہت سارا علم ایسا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ آگے پھر توحید کی تبلیغ کا ذکر آ رہا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے قرآن جو نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ فلا یکن فی صدری کا حرج من، بس نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، آپ شدید جو ہے آپ کو غم تھا کہ آپ کی قوم یہ قرآن سن کر ایمان نہیں لا رہی،
تو کہا جا رہا ہے آپ اس وجہ سے جو ہے تنگی محسوس نہ کریں، آپ بس قرآن کو پہنچائیں. اس لیے کہا لِتُنذِرَ بِهِ، یہ قرآن کیوں آپ پر نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے سے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے. فریضہ رسول کے بعد فریضہ امت کا ذکر آ رہا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور اے مسلمانوں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اس اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی. قلیلا ما تذکرون، لیکن تھوڑے ہی ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. آگے دنیا کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. وکم من قریۃ اہلکناہا، ایک آیت میں تصویر کھینچ دی گئی جو آپ دیکھیں گے اس سورت کا ایک بڑا حصہ ہے، چھ رسولوں کا ذکر قوموں کے ساتھ، ان کی نافرمان قوموں کے ساتھ کیا ہوا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا، بلکہ آپ کہیں کہ تین آیتوں میں. وکم من قریۃ اہلکناہا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیا انہیں. فجاءہا بأسنا بیاتا، پس آ گیا ان پر ہمارا عذاب رات ہی رات میں. او ہم قائلون، یا دوپہر کے جب وقت جب وہ آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے. فما کانا دعواہم اذ جاءہم بأسنا، بس نہ تھا ان کا کہنا جب آیا ان پر ہمارا عذاب. الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا. انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. اقرار جرم کے علاوہ پھر اور کوئی مہلت وہاں اس وقت انہیں حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح آخرت کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. نافرمان قوموں پر یہ دنیا میں عذاب پہلے بھی آتا رہا ہے، اور مجھے آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو ہمارے گناہوں پر ایک قسط سزا کی یہیں پر آ جائے. خدا خواستہ کسی دن سو کر اٹھے تو پتہ چلے کہ ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا ہے، فالج گر چکا ہے، اور پھر اب روتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں. تو یہ بھی اندیشہ ہے، ڈرنا چاہیے، جری نہیں ہونا چاہیے گناہوں میں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پر تو عذاب آ ہی نہیں سکتا. بھئی آ سکتا ہے، ہم اللہ کے بندے، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے نافرمانوں پر عذاب آتا ہے. البتہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم پر عذاب نازل نہ فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما. اسی طرح آخرت میں کیا ہونے والا ہے، فرمایا ولا نسألنَّ الذین ارسل الیہم، ہم لازماً پوچھیں گے ان سے جنہیں بھیجا گیا ہے ان قوموں کی طرف. ولا نسألن، ہم لازماً پوچھیں گے ان رسولوں سے جنہیں بھیجا گیا ان کی طرف. ولا نسألنَّ المرسلین، اور ضرور پوچھ گچھ ہوگی رسولوں سے بھی. رسولوں سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اللہ کی وحی، اللہ کا دین تک پہنچایا، اور اسی طرح قوموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. آگے پھر مومنین کا انجام بیان ہو رہا ہے. فرمایا فلا نقصن علیہم بعلم، اور ہم بیان کریں گے حقیقت ان پر اپنے علم سے. وما کنا غائبین، اور ہم نہیں تھے غائب، ہم دیکھ رہے تھے کون کیا کر رہا ہے، رسول کیسے دعوت دے رہے ہیں اور قوم کیسے جھٹلا رہی ہے، سب اللہ کی نظر میں ہے. وزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن کیا جائے گا بالکل حق کے ساتھ. فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کے اعمال ہوں گے جو ہے تول میں بھاری. فاولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ظالموں کا بھی انجام بیان ہو رہا ہے. ومن خفت موازینہ، اور جو کوئی کم ہوگا وزن کے اعتبار سے، اس کے نیک اعمال کے پرڑے ہلکے ہوں گے. فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے جو ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. آگے اللہ کی نعمتوں کا بیان آ رہا ہے. اب پہلے جیسے سورہ انعام میں بھی اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر تھا، اور اس سورت کا جوڑا یہ سورہ اعراف ہے، اس میں بھی اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے. پہلے نعمت مکان، چنانچہ فرمایا اور یہ سب سے بڑا مکان کیا ہے، یہ زمین. ولقد مکناکم فی الارض، اور ہم نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، مکان دیا زمین میں. اور دوسرا نعمت معاش کا ذکر، وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے بنا دیے زمین میں تمہارے لیے معاش کے ذرائع، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور فرمایا قلیلا ما تشکرون، لیکن تھوڑا ہی ہے تم شکر کرتے. تیسری نعمت، اور یہ نعمت ایجاد ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا، ہمیں بنایا. اللہ ہمیں نہ بناتا تو ہم کہاں ہوتے، ہم معدوم ہوتے، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اور یہ بڑا تفصیل سے آیا ہے، اور ہم نے جیسے سمجھا ہے کہ سات مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس بیان فرمایا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے، یہ سورہ اعراف ہے، پھر آگے بھی جو ہے وہ پانچ مقامات پر آ رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، بس ان سب کے سب نے سجدہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے بالکل اپنی پیشانی اور ناک اور دونوں ہتیلیاں، اور جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ایسے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا کہ سجدہ کرو آدم کو، بس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، اب یہاں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر آ رہا ہے، سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعك الا تسجد، پوچھا کہ کس بات نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اس امر تو جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، قال انا خیر من، اب یہ اس کا تکبر دیکھیے، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور آپ نے آدم کو پیدا کیا خاک سے، تو خاک کے مقابلے میں آگ بہتر ہوتی ہے تو میں بہتر ہوں اس سے۔ قال فاحبط منہا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اس میں تکبر کرو، فخرج انک من الصاغرین، بس نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تم ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں سے ہو۔ اس پر اب دیکھیں کہ جو ہے اس نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ تھا عالم، جاننے والا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، چنانچہ اس نے اس موقع پر اللہ سے ایک التجا کی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دیجئے اس دن تک کے لیے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت تک کی مجھے زندگی دے دیں، ورنہ جنات کی زندگی ہم سے طویل تو ہوتی ہے لیکن موت ان پر بھی آتی، لیکن یہ جو جن عزازیل جسے ہم ابلیس یا شیطان کہتے ہیں، اس نے اللہ سے طویل زندگی مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دیجئے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم مہلت دیے ہوئے میں سے ہو، اللہ نے لمبی عمر دے دی، قال فبما اغویتنی، اس پر اب شیطان نے اپنے عزائم کا اظہار کیا، اور دیکھیں قصور کس پر ڈالا، کہنے لگا کہ اے اللہ جو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی آپ نے خود گمراہ ہوا، اللہ کی نافرمانی کی اور ذمہ داری اللہ پر ڈال رہا ہے کہ اللہ جو آپ نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں ضرور بیٹھوں گا آپ کی سیدھی راہ میں، جو ہے وہ انہیں ان کی طاق میں، تو اس لیے سیدھی راہ کہاں سے ملتی ہے، اللہ کی، وہ قرآن سے ملتی ہے، اس لیے ہمیں ہدایت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے اللہ کی، کیونکہ اس نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ اللہ کے سیدھے راستے میں گھات لگا کر بیٹھے گا، جس طرح شکاری شکار کو پکڑنے کے لیے طاق میں بیٹھتا ہے کہ یہاں سے گزرے تو میں ایسے شکار کروں، اسی طرح شیطان جو ہے وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے عزائم دیکھیے، ثم لا آتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان پر ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وان ایمانہم، اور ان کی دائیں طرف سے، وان شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے، یہاں چاروں طرف اس نے ذکر کر دیا، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، دونوں چار طرف سے حملہ آور ہوگا، اور ساتھ ہی اس نے چیلنج دیا، ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، اور اللہ آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار، یہ شیطان نے چیلنج دیا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سامنے سے مراد ہے آخرت، یعنی انسان آخرت کو بھلا دے گا، غافل ہو جائے گا، اس سے اسے فکر ہی نہیں کرے گا، اور پیچھے سے مراد ہے دنیا، دنیا پرستی، آبا پرستی، دنیا کی محبت میں لگ کر نافرمانیاں کرے گا، اور دائیں طرف سے مراد ہے دین، اگر نیکی کرے گا بھی تو دکھاوا کرے گا، تکبر کرے گا، وہ ضائع ہو جائے گی، اسی طرح بائیں سے مراد ہے گناہ اور نافرمانیاں، اس میں بڑا جری ہو جائے گا، البتہ صوفیہ بھی تفسیر کہتے ہیں، اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ چار سمتوں کا تو ذکر کر دیا شیطان نے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، دو سمتوں کا ذکر نہیں کیا، ایک اوپر ایک نیچے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے اللہ سے دعا کرنا اور نیچے سجدے میں گر جانا، یہ دو چیزیں ہیں جو شیطان کے حملوں سے بچاتی ہیں، تو اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے ان تمام حربوں اور چالوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے پھر اللہ کا جو فیصلہ تھا کہ نکل جاؤ یہاں، اس کا ایگزیکیوشن آ رہا ہے، قال اخرج منها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس بہت تم نے اپنے عزائم کا اظہار کر لیا، اب نکل جاؤ یہاں سے، مذعوما مدھورا، رسوا ہو کر، راندہ درگاہ ہو کر. لمن تبع، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فیصلہ سنایا، لمن تبعك منهم، اب جو کوئی پیروی کرے گا تمہاری ان انسانوں میں سے، لاملأن جہنم منكم اجمعین، میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب کے سب سے، تم تو جاؤ گے جہنم میں، اب وہ انسان اور جن بھی جو تمہاری پیروی کریں گے میں انہیں بھی جہنم میں تمہارے ساتھ جمع کر دوں گا. ورنہ آدم کا اعزاز بیان ہو رہا ہے، فرمایا ویا آدم، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم علیہ السلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی رہیے جنت میں. تو انسان کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ جنت، اسے اللہ نے اعزاز دیا ہے. شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، اتر جاؤ یہاں سے، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ رہیے جنت میں. فکلا من حیث شئتما، بس آپ دونوں کھائیے جہاں سے آپ دونوں چاہیں. ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اب پاس بھی نہ جائیے گا اس درخت کے. فتکونا من الظالمین، ورنہ آپ ہو جائیں گے جو ہے ظالموں میں سے. فوسوس لہما الشیطان، اب شیطان کے وسوسے کا تجربہ اصل میں ہمارے والدین کو کرایا گیا کہ شیطان دشمن ہے اور وہ تم سے اللہ کی نافرمانی کرائے گا، لیکن انسان کو پتہ نہیں تھا شیطان کیسے دشمنی کرے گا، چنانچہ اس کا ایک تجربہ کرا دیا کہ اس طرح وسوسہ کرے گا. تو فرمایا فوسوسہ، وسوسہ کہتے ہیں کسی بات کو چپکے سے دل میں ڈال دینا. تو فرمایا فوسوسہ لہما الشیطان، بس وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے. لیبدیا لہما ما وریا انہما، تاکہ ظاہر کر دے جو کچھ پوشیدہ تھا ان دونوں سے. اب اس میں ایک بات غور کیجئے کہ یہاں تثنیے کا صیغہ چل رہا ہے، اگر صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو ہو کا صیغہ آتا، من سو آتے ہو، یا اگر صرف حضرت حوا کا ذکر ہوتا تو ہا ہوتا. یہ ہما جو ہے یہ دو کے لیے ہوتا ہے. تو عیسائیوں کا یہ غلط عقیدہ، اس کا بھی رد ہو رہا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ شیطان نے بہکایا حوا علیہ السلام کو، اور حوا علیہ السلام نے جو ہے وہ مائل کیا آدم علیہ السلام کو نافرمانی پر، چنانچہ حوا علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں ایو انگریزی میں، اور ایو سے انہوں نے بنا دیا ایول، ایول کہتے ہیں شیطان اور برائی کو. تو ان کے نزدیک عورت بری ہے، وجہ یہ کہ عورت نے جنت سے نکلوایا. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، شیطان نے دونوں کو بہکایا. تو دونوں شیطان کے بہکانے میں آئے، اور دونوں سے خطا ہوگی، پھر دونوں نے معافی مانگی، اللہ نے دونوں کی معافی قبول کر لی. جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ معافی تو ہوئی نہیں، اور سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین پر بھیج دیا. اور کیونکہ عورت نے آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا تھا تو عورت کو سزا ملی ہے حمل کی اور وضع حمل کی، تو یہ سزا کے طور پر اللہ نے دے دیا. قرآن کہتا ہے یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک تجربہ کروایا گیا کہ شیطان کس طرح جو ہے نافرمانی کی طرف مائل کرے گا، اور یہ دونوں اس کے وسوسے میں آ گیا اور دونوں سے خطا ہو. فرمایا وقالا، اور وہ اب شیطان جو ہے وسوسہ کیسے ڈالتا ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے. وقالا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، شیطان کہنے لگا کہ نہیں روکا ہے، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں تم ہو جاؤ فرشتے. تو پہلی اس نے جو وسوسہ ڈالا کہ اگر یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے. انسان فرشتوں کو پسند کرتا ہے، کیوں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ روحانی مخلوق ہیں، اور انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی ایسا نیک بنے جیسے فرشتے. اس لیے نیک آدمیوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے جیسے فرشتہ. تو انسان کے اندر فرشتوں کا احترام ہے. اسی طرح دوسری بات اس نے کہی کہ او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ تم ہمیشہ رہنے والے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جنت میں مستقل نہیں ہے، ہم یہاں سے ہمیں جانا ہے، اور یہ عارضی ہمیں یہاں رکھا گیا. تو اس نے کہا یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو ہمارے والدین سے غلطی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح بننا چاہتے تھے، ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے. شیطان سے غلطی کیوں ہوئی؟ اس نے تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو بڑا فرق ہے. وقاسمہما، اور پھر شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں. انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں. اور فدلہما بغرور، بس وہ اس نے مائل کر ہی لیا انہیں دھوکے میں ڈال کر. فلما ذاق الشجرہ، بس ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کا پھل. تو دونوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اس پھل کے چکھنے سے نتیجہ کیا نکلا؟ بدت لہما سوآتہما پس ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرم گائے، وتفقا یخصفانی علیہما من ورق الجنہ،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنتی لباس دیا ہوا تھا وہ پھل کھاتے ہی اتر گیا، اور آپ دیکھیں کہ پھر دونوں ہمارے والدین نے کیا کیا، وہ دونوں چپکانے لگے اپنی شرم گاہوں پر جنت کے پتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ہے۔ یہ جو آج یورپ کہتا ہے کہ انسان تو جانور ہے اینیمل کنگڈم سے، اور کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتا، تو وہ کہتے ہیں یہ کپڑے پہننا تو تکلف ہے، یہ انسان کیوں پہنتا، یوں ہی رہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے نہیں، انسان کی فطرت میں شرم و حیا۔ ان کا جیسی جنتی لباس اترا تو ہمارے والدین نے اپنے شرم گاہوں کو جنت کے پتوں سے چھپائے۔ اسی طرح فرمایا وناداہما ربہما، پس پکارا ان دونوں کو ان دونوں کے رب نے، الم انہاکما انتلکما الشجرۃ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے، واقل لکما، اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اس پر دیکھیں ہمارے والدین نے کیا کہا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہم کیا کریں، یہ اس منوس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اس نے ہمیں ورگلایا، اس نے وسوسے ڈالے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ فوراً ہمارے والدین نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے ہمارے رب اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم دونوں ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والے۔ تو اس پر ہوا کہ اللہ نے ان کا گناہ معاف فرما دیا، ان پر نظر کرم فرمائے، اور جو ہے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قرآن یہ سکھاتا ہے، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جو توبہ تو ہوئی نہیں، اللہ نے سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا، گویا زمین پر آنا سزا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا ہی اللہ نے زمین کو آباد کرنے کے لیے تھا، انہیں نائب بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنا زمین پر، تو انہیں تو آنا ہی زمین پر تھا، زمین پر آنا کوئی سزا نہیں ہے۔ البتہ انہیں ایک تجربہ جنت میں کرا دیا کہ شیطان دشمن ہے، وہ کیسے دشمنی کرتا ہے۔ زندگی کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی کیوں دی اور زمین پر کیوں بھیجا۔ فرمایا قالہ بیتو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب اتر جاؤ، شیطان بھی اور آدم و حوا علیہ السلام بھی، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، انسان اور شیطان دشمن ہیں، اسی طرح نیک انسان اور برے انسان یہ بھی دشمن ہیں۔ ولکم فی الارض مستقر و متاع الہین، اب تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانا بھی اور ساز و سامان زندگی بھی، لیکن الہین ایک مدت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں بھیجے گا، تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، ایک امتحان کے لیے زمین پر گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، لیکن اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور شیطان کی بات مانی تو شیطان کے ساتھ انجام ہوگا، جہنم واصل ہوگا۔ تو یہ جو ہے فیصلہ ہے اللہ کا۔ فرمایا قالا فیہا تحیون، اور اس زمین ہی میں تم نے زندگی بسر کرنی، وفیہا تموتون، اور اسی میں تمہیں مرنا ہے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، نکالا جانا ہے قیامت کے دن۔ اب آگے جو ہے وہ بڑا عمدہ انداز ہے، یا بنی آدم، اے بنی نو آدم، اے آدم علیہ السلام کے بچوں، یہ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور چار آیات آئیں گی اس خطاب کے ساتھ۔ اے آدم علیہ السلام کے بچوں، یہاں لباس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، لباس کتنا ضروری ہے۔ فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے اتارا ہے تم پر لباس۔ اب لباس کیسے اتارا، آسمان سے اترا ہے کیا لباس؟ اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، اب بارش سے کپاس اگتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ لباس بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ تو فرمایا یواری سوآتکم وریشا، لباس کی دو حکمتیں، نمبر ایک تاکہ وہ ڈھانپ دے تمہارے ستر کو، تمہاری شرم گاہ کو، اور نمبر دو وہ تمہارے لیے سامان زندگی اور ریشا جو ہے وہ ضرورت کی چیز ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولباس و تقوی ذالک خیر، اور جو تقوی والا لباس ہے وہ کہیں بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب لباس تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ لباس جو ستر کو چھپانے والا، نمبر دو ڈھیلا ڈھالا ہو جس سے انسانی اعضا جو ہے نمایاں نہ ہوتے ہیں، خد و خال محسوس نہ ہوتے ہیں جسم کے،
اسی طرح نمبر تین، عورتوں کا لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اندر سے جسم جلے. مرد اگر باریک کرتا پہنتے تو وہ غلط نہیں، ان کا یہ ستر نہیں، ان کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، لیکن عورت کا ستر جو ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ کلائی تک اور پاؤں ٹخنوں تک، اس کے علاوہ پورا جسم چھپا کر رکھنا ان کے ستر میں. تو نمبر چار، لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے تکبر کا اظہار نہ ہو، لباس تقویٰ. نمبر پانچ، مرد ریشمی لباس نہ پہنے. نمبر چھ، مرد زنانہ اور عورتیں مردانہ لباس نہ پہنے، کہ دیکھنے میں پتہ چلے مرد آ رہا ہے پتہ چلا ہے خاتون، تو یہ بھی تقویٰ کے خلاف. اسی طرح لباس ایسا ہو جس سے ایسا نہ ہو جس سے کسی اور مذہب کی نشاندہی ہوتی ہے، جیسے سلیب بنا ہوا یا اور کسی مذہب کا کوئی جو ہے اس پہ نشان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک اللہ کی تقویٰ کی چادر بھی ہمیشہ جسم پر ہونی چاہیے، یعنی یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے لباس التقویٰ کہا گیا. تو جس طرح ہر وقت جسم پر لباس ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے اوپر یہ کیفیت ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دوسری دفعہ جو ہے اب یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں سے خطا ہوئی، لیکن فرق کیا ہے، شیطان نے خود غلطی کی جبکہ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی وہ شیطان کے بہکانے سے کی، اور شیطان نے غلطی کی تکبر اور حسد کی وجہ سے، جبکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی فرشتہ بننے اور ہمیشہ رہنے کے حوالے سے، اور شیطان نے اللہ کے حکم کو چیلنج کیا کہ آپ کا حکم ہی صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح اپنے موقف پر اصرار کیا، ذمہ داری اللہ پر ڈالی، جبکہ آدم علیہ السلام نے اقرار جرم کیا، اظہار ندامت کیا، اللہ سے توبہ اور عاجزی کا اظہار فرمایا. نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان کے اکڑنے، تکبر اور حسد کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ قرار دیا، اور آدم علیہ السلام کا اقرار جرم اور شرمندگی اور معافی کے اظہار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہیں زمین پر نائب بنا کر اللہ نے جو ہے وہ اتارا. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم شیطنیت پر جتے ہوئے ہیں یا ہمارے اندر آدمیت ہے. اپنی غلطی نہ ماننا اور اپنی خطا پر جو ہے وہ معافی نہ مانگنا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطنیت ہے یا آدمیت ہے؟ آدمیت تو یہ ہے کہ اپنی غلطی کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اور پھر اپنی غلطی پر معافی مانگی جائے. اللہ تعالی ہمیں آدمی بننے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری دفعہ بڑا پیارا انداز، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، لا تفتننکم الشیطان، دیکھو کہیں تمہیں شیطان ورغلا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے نکال دیا تھا تمہارے والدین کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور اتروا دیے تھے ان پر سے ان کے لباس. اب یہ کتنی شدت کا نفرت آتی ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے والدین کی کوئی بے عزتی کرے اور ان کے کپڑے بھی اتار دے، تو اس آدمی سے کتنی نفرت ہوگی ہمارے دل میں کہ یہ ہمارے والدین کا دشمن ہے، اس نے ہمارے والدین کے کپڑے تک اتار دیے. تو ایسی دشمنی ہونی چاہیے جو ہے وہ شیطان سے کہ اس نے ہمارے والدین کے ساتھ دشمنی کی، نہ صرف انہیں جنت سے نکلوایا بلکہ ان کا لباس تک اتروا دی. اور یہ کیوں؟ لے یوری یا ہما سو آتی ہما، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان پر ان کی شرم گاہیں. ان نہ یراکم و ہوا و قبیل ہو، فرمایا ان نہ یوراکم ہوا و قبیل ہو، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ بھی ہو اس کی ذریت بھی. تو شیطان بھی ہماری طاق میں بیٹھا ہوا، اس کی ذریت، یہ جن اور جنیاں بھی ہیں اور انسان بھی جو اس کی بات مان لیتے ہیں اس کی ذریت میں. آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوکار اور اداکار اور فنکار اور یہ سب جو ہیں وہ اس کے چیلے چاٹے، جو بے حیائی اور عریانی اور برائی کی طرف لے کر چلیں. شیطان کا کام کیا تھا؟ بے حیا کرانا، لباس اتار دینا، ستر دکھانا. آج جو جو انسان اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ شیطانی کام کر رہے ہیں، جو لباس اتار دیتے ہیں یا دوسروں کا لباس اترواتے ہیں، جو ستر دکھاتے ہیں یا دوسروں کا ستر دیکھتے ہیں، وہ سارا جو ہے شیطانی کام ہے جو یہ چل رہا ہے، اور بڑے خوبصورت ناموں کے ساتھ چل رہا ہے. فیشن شو، آرٹ اینڈ کلچر، کیٹ واک، اور اسی طرح بیوٹی کانٹیسٹ، ہو کیا رہا ہے؟ ننگا پن ہے پورا، بے حیائی اور یعنی ہے جو ہو رہی ہے، اور یہ بس اچھے اچھے نام دیے میں اسے. تو اللہ تعالیٰ یہ شیطان کے انواروں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. گویا یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ شیطان کے ورغلانے سے اپنا لباس نہ اتار پھینکو، لباس تمہاری زینت ہے، تمہارے ستر کی حفاظت کا ذریعہ. تو فرمایا کہ انہ یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیطان اس کی ذریت وہ تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء, اور بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو دوست. للذین لا یؤمنون, ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. تو جو ایمان والے ہیں ان کا دوست اللہ, اس کا رسول مومنین ہے, اور جو بے ایمان ہے جو ایمان نہیں لاتے ان کا دوست شیطان ہوتا ہے. اب ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے, اگر شیطان سے ہماری دوستی ہے تو ہم صاحب ایمان ہیں کیا؟ تو سوچنا چاہیے. آگے ڈھٹائی بیان ہو رہی ہے, فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام. قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا, تو کہتے ہیں ہم نے اسی پر پایا اپنے باپ دادا کو, اور اس سے بڑھ کر غلط بات کرتے ہیں. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اشارہ ہے برہنہ طواف کی طرف. مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا ننگا ہو کے طواف کرتے تھے, اسے بڑی سعادت اور عبادت کہتے تھے. انہیں جب سمجھایا جاتا تھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, مرد عورتیں کپڑے اتار کر طواف کر رہے, وہ بھی اللہ کے گھر کے سامنے, تو کہتے تھے یہ تو ہمارا آبا و اجداد کرتے آئے ہیں, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہاں ان کی اس بات کا رد کیا جا رہا ہے. فرمایا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اے نبی کہہ دیجئے اللہ حکم نہیں دیتا بے حیائی کا فحاشی کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو ہے وہ نہیں, جو تم نہیں جانتے, اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہو. آج یہی ہمارا حال ہے, آپ جا کر دیکھیں دھمال ڈل رہے ہیں, لباس کا ہوش نہیں ہوتا, بال کھلے ہوئے نوجوان لڑکیاں ہیں, اور جو ہے کوئی ہوش نہیں ہے ستر کا اور پردے کا, اور جو ہے وہ اس سب کو رنگ دیا ہوا ہے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. وہ کیا کرتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, تالیاں پیٹتے تھے اور برہنہ طواف کرتے تھے. ہم آج کچھ کم ہیں, ہم بھی جو ہے ڈھول بجاتے ہیں, تاشے بجاتے ہیں, ناچتے ہیں اور دھمال ڈالتے ہیں, اور جو ہے وہ اس میں نہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے نہ ستر کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. آگے فرمایا قل امر ربی بالقسط, اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے تو حکم دیا عدل و انصاف کا. واقیم وجوہکم, اور یہ کہ سیدھا کرو تم اپنا رخ اللہ کی طرف. عند کل مسجد, ہر نماز کے عبادت کے وقت. ودعوہ مخلصین لہ الدین, اور تم پکارو اس اللہ ہی کو خالص کرتے ہوئے اپنی فرما برداری اپنی اطاعت. کما بدأکم, جیسا کہ اس نے پہلے تمہیں پیدا کیا. تعودون, وہ تمہیں دوبارہ لوٹائے گا, جیسے عالم اروا میں سب جمع تھے ایسی میدان حشر میں سب جمع کیے جائیں گے. فریقاً ہدا, تو فرمایا کہ ایک گروہ کو تو اس اللہ نے ہدایت دی, اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ, اور ایک اور گروہ وہ ہے جس پر واجب ہو گیا گمراہی کا ہونا, کیونکہ جو نافرمانی کرتا ہے, جسے دل ہی جس کا برائی میں لگتا ہے, فحاشی میں لگتا ہے اور یعنی میں لگتا ہے, اس کی دلچسپیاں ہی جو ہے یہ بےودگیاں ہیں, تو پھر ایسے لوگ ہدایت کے حقدار نہیں رہتے, پھر اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے. تو فرمایا اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ, اور کیونکہ انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست. من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ خیال یہ کرتے ہیں ہم بڑے سیدھے راستے پر. تیسری بار جو ہے وہ یا بنی آدم سے خطاب آ رہا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ خصوصاً عبادت کے وقت تو اپنا لباس اختیار کرو, خوب جو ہے زینت اختیار کرو. یا بنی آدم, اے بنی آدم, اے آدم کے بچوں. خذوا زینتکم عند کل مسجد, اور لے لیا کرو اپنی زینت کا سامان ہر نماز کے وقت. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو, یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں, انہیں ضائع نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین, بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اچھا, فرمایا زہد کا غلط مطلب جو ہے بیان ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ, اے نبی ان سے پوچھئے کس نے حرام کر دی دنیا کی زیب و زینت. اللتی اخرجا لعبادہ, وہ ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں اپنے بندوں کے لیے. والطیبات من الرزق, اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی. بھئی کس نے کہا ہے کہ اچھا نہ کھاؤ, اچھا نہ پہنو, اچھی سواری نہ استعمال کرو, اچھے گھر میں نہ رہو, تو یہ تو نہیں. یہ ساری جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہیں. فرمایا خالصتاً یوم القیامہ, بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، وخالصتین یوم القیامہ، اور خاص طور پر یہ ہوں گی قیامت کے دن۔ یہ ساری نعمتیں کن کے پاس ہوں گی؟ نیک بندوں کے پاس ہوں گی۔ قیامت کے دن جو ہے یہ جو کفار اور مشرکین نافرمان وہ ان نعمتوں سے بالکل محروم ہوں گے۔ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کی اچھی چیزیں منع نہیں ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں اللہ سے غافل کر دیں، آخرت سے غافل کر دیں تو یہ دھوکہ ہے، پھر یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اچھا کھانا منع نہیں ہے، لیکن زندگی کا مقصد ہی اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر، اچھی سواری بنا لیا تو پھر آدمی اپنا مقصد کھو دیتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے رزق تو حلال چیزوں میں اچھے سے اچھا استعمال کریں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دنیا یہ عارضی ہے، اصل گھر آخرت۔ تو پھر جب آدمی کو یہ فکر ہو جاتی ہے تو بہرحال وہ ضرورت تو پوری کرتا ہے، لیکن کمائی پھر کرتا ہے آخرت کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے زہد کا اصل مفہوم بیان ہو رہا ہے، اصل زہد اور تقویٰ کیا ہے۔ زہد کا غلط مفہوم ہے کہ اچھی چیز نہ پہننا اور دنیا میں اپنے آپ کو گویا کنارہ کش رہنا دنیا سے، جیسے عیسائیوں نے رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا تھا، بلکہ حقیقی تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، فرمایا کہ اور کہہ دیجئے کہ بے شک حرام کیا ہے میرے رب نے جو ہے بے حیائی کی باتوں کو، ما ظاہر منا و ما بطن، جو کہ ظاہری بے حیائی بھی ہے، اس میں زنا بھی ہے، اور وہ بیہودہ ساری فلمیں، ڈرامے، اور یہ جو ہے سارا جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جو بیہودگی پھیلا رہا ہے وہ سب ظاہری شرک میں آ جاتا ہے، اور کچھ باطنی شرک بھی ہے جو آدمی سب سے چھپ کر دلی دل میں اور یا نظروں کی صورت میں اور مختلف طریقوں سے کرتا ہے، جیسے تفصیل پہلے گزر گئی۔ فرمایا والاسم، اور اللہ نے منع فرمایا، حرام کیا، گناہ روکا ہے گناہ سے، والبغی بغیر الحق، اور سرکشی کرنے سے ناحق، اور نمبر چار، وان تشرکوا باللہ، اللہ نے منع کیا اس سے کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، مالم ينزل به سلطانا، یعنی اس کو شریک کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل، کوئی جو ہے وہ سلطان نازل نہیں کیا، وان تقولوا على الله، اور اس بات سے اللہ نے منع کیا ہے کہ تم باندھو اللہ پر، مالا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب نہ کرو، ولکل امت اجل، ہر قوم کے لیے گویا ایک وقت مقرر ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر جب فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو ایک گھڑی بھر جو ہے وہ پہلے وہ معاملہ ہوتا ہے، نہ اس میں تاخیر کی جاتی۔ جس طرح ہر شخص پر موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح ہر قوم پر اللہ کے عذاب کا وقت بھی مقرر ہے۔ جب وہ عذاب کا وقت آتا ہے تو نہ ایک لہجہ پہلے بھیجا جاتا ہے، نہ ایک لہجہ جو ہے اس میں تاخیر کی جاتی۔ چوتھی اور آخری بار جو ہے وہ عنوان آ رہا ہے، اور وحی کی پیروی ہی میں بھلائی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اما یاتی انکم رسول منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تمہی میں سے، یا قصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں تمہارے سامنے میری آیات، فمن اتقا واصلحا، تو جس کسی نے جو ہے وہ تقوی اختیار کیا، کفر اور شرک سے بچا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں والذین کذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور بے توجہی برتی ان سے، یعنی تکبر کیا، اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت تھا، اللہ کی آیات کے لیے وقت نہیں تھا۔ تو فرمایا اولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہاں سے جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے ابد کا، پہلے ازل کا ذکر تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش جہاں سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا، اب اس کے اختتام کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ انسان دنیا کی زندگی گزار کر بالآخر ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو فرمایا فمن ازلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن افترا علی اللہ کذب، اب جرائم آ رہے ہیں کہ جس نے افترا کیا اللہ پر جھوٹ، او کذبا بی آیاتی، اور اس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک ینالہم، وہی ہیں جو پہنچے گا یعنی وہی ہیں جنہیں پہنچے گا، نصیبہم من الکتاب، ان کا حصہ کتاب سے، کتاب میں نیک لوگوں کا جو ہے وہ حصہ کیا ہے جنت، اور برائیاں کرنے والوں کا حصہ کیا بیان ہوا ہے جہنم، تو جو حصہ ان کا بیان ہوا ہے وہی ان کا انہیں پہنچے گا. حتی اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، یتوفونہم، تو وہ قبض کریں گے ان کی روحیں. قالوا اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اب ہم تمہاری روح قبض کر رہے ہیں، بلا لو اپنے ان باطل معبودوں کو، وہ تمہاری جان بچا لیں، کہاں گئے وہ سارے. اسی طرح وہ کہیں گے قالوا ذلوا عنا، اس پہ وہ مشرکین کہیں گے کہ وہ سب کھو گئے ہم سے. وشہدوا علی انفسہم، اور ساتھ ہی وہ گواہی دیں گے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، کہ وہی کافر تھے. آگے انجام اخروی آ رہا ہے ایسے لوگوں کا. قالت خلوفی امم، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں، قد خلط من قبلکم، جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، من الجنی والانسی فی النار، جو جنوں انسانوں میں سے ہیں، اور کہاں داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ، آگ میں. کلما دخلت امہ، جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، تو دوسری جماعت جو پہلے سے جہنم میں پڑی ہوگی وہ اس آنے والی جماعت پر لعنت کرے گی. حتی اذا دارکو فیہا جمیا، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے اس آگ میں سب کے سب، قالت اخراہم لاولاہم، تو کہیں گی پچھلی جماعتیں پہلی جماعتوں سے، ربنا ہاؤلائی اضلونا، اے ہمارے رب یہی ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، بس آپ دیجئے انہیں دگنا عذاب آپ کا، یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے خود بدعت کو اختیار کیا، کفر اور شرک کو اختیار کیا، وہی ہمیں سکھایا، تو ہم بھی اسی طرح انہی کے سکھائے ہوئے گناہ پر چلتے رہے، تو آپ انہیں ڈبل سزا دیجئے. بس یہ ایک آیت رہ گئی، پھر ہم یہاں پر اختتام کریں گے. اور فرمایا قالا لکل زیفن، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ آج تو یہاں پر ہر ایک کے لیے دگنا ہے، جو پہلے بگاڑ کر کے چلے گا اور جو بگاڑ میں پیروی کرتے رہے سب کو دگنا عذاب ملے گا. ولک اللہ تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے. وقالت، اس پر جو ہے وہ کہیں گے، اس پر کہے گی اولاہم لے اخراہم، پہلی جماعت دوسری جماعت کو، فما کان لکم علینا من فضل، کہ نہیں ہے تمہیں ہم پر کوئی بھی فضیلت، فذوقوا العذاب، بس تم چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس کے بدلے جو تم کماتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ چار رکوع اس پارے کے ہو گئے، بلکہ 11 رکوع ہو گئے اس پارے کے، اور بس تھوڑا سا سلس رہ گیا، انشاءاللہ پھر سنڈے میں یا آگے تاخرات میں پورا کریں گے انشاءاللہ. دعا فرما لیجیے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمۃ، اللہ اس قرآن کو بنا دیجیے ہمارا امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ. اللہم ذکرنا منہما نسینا، اللہ ہمیں یاد کرا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے. وعلمنا منہما جہلنا، اور ہمیں سکھا دیجیے اس میں سے جو کچھ ہم نہیں جانتے. ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہے دن میں بھی اور رات میں بھی. اور وجعلہ حجتنا یا رب العالمین، اور اے اللہ اسے ہمارے لیے حجت بنا دیجئے اے تمام جہانوں کے پروردگار. آمین یا رب العالمین.